إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت کے بعد زندگی دی ہے اور وہی اللہ انسان کو دوبارہ موت دے گا اور پھر اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی زندگی آزمائش کے لیے دی ہے اور یہ زندگی عمل کے لیے ہے، اور یہاں پر جیسا عمل آدمی کرتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کا جزا کا بدلے کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے اعمال انسان کے دنیا میں ہوں گے آخرت میں اللہ کی طرف سے ویسا بدلہ اس کو ملے گا۔ بہت سارے لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر جو بھی فساد ہے، بگاڑ ہے، انسان کی آزادی ہے، جس کی وجہ سے جو بھی عالمی سطح پر برائیاں ہوتی ہیں اور بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، اکثر ایسے لوگ دنیا کے اندر کے بگاڑ کو دیکھ کر اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا، سب کا بنانے والا ہوتا، کوئی اور مالک ہوتا تو انسان کی زندگی میں بگاڑ نہیں ہوتا، کہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک انسان صرف دنیا کی زندگی کو جانتا ہے، مرنے کے بعد دوسری زندگی کو نہیں مانتا ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کی آزادی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو انسان کے بہت سارے سوالات جو اس کو اللہ کا انکار کی طرف لے جاتے ہیں، ان بہت سارے سوالات کا جواب اس کو دنیا ہی میں مل جائے گا۔ اسلام کا جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ نیکی کرنے والوں کے لیے بھی امید اور اللہ سے ثواب کا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے ملنے والی عطاؤں کا اعتقاد رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو پریشان حال ہیں، جو پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی آخرت کا عقیدہ ایک امید والا عقیدہ ہے کہ آدمی دنیا میں اگر پریشان ہے تو کم سے کم اس کے پاس یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ پریشانی اگر زندگی بھر بھی رہی تو مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں دنیا کی پریشانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ایک انسان کو آخرت کا عقیدہ، بدلے کا عقیدہ، جزا کا عقیدہ قوی بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، دنیا میں جمنے لائق بناتا ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ یہاں پر آخرت کا عقیدہ ظالم کے لیے ڈر کے جذبات پیدا کرتا ہے، اور یہاں پر آخرت کا عقیدہ نیک انسان کے لیے، مظلوم کے لیے امید اور اللہ سے اپنے حق کو حاصل کرنے کا، جو بندوں نے اس پر ظلم کیا ہے یا جو بھی مسائل اس کے ہیں، جو بھی صبر اس نے دنیا میں کیا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے اجر کا عقیدہ اس کو سے ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عقیدہ یہ صرف مسلمانوں کو اس امت میں نہیں دیا، بلکہ ہر نبی نے انسانوں کو مرنے کے بعد کی زندگی سے اور اس میں انسان کے عمل کے مطابق جو بھی معاملات ہونے والے ہیں ان تمام معاملات سے خبردار کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات ہیں جن میں قیامت کے دن کا، جنت کا، جہنم کا، اور اسی طرح سے اور جو بھی مراحل آخرت میں آنے والے ہیں، اعمال کا تلنا، یا اسی طرح سے انسان کے اعمال نامے کا دیا جانا، یا بندوں کا آپس میں قصاص لیا جانا، بندوں کا اللہ پر پیش ہونا، اللہ تعالیٰ کا ان سے سوال کرنا، یہ سارے جو مراحل آخرت کے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ قبر میں ایک انسان کو یا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے لیے، یا پھر جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور قبر میں عذاب ہوتا ہے، یا قبر میں انسان کو نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، قبر میں شعور ہوتا ہے، یہ جو عقیدہ ہے بعض لوگوں کے لیے یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ آپ سوچیں گے یہ موضوع کیوں، ہم تو آخرت کو مانتے ہیں اور قبر کے معاملات کو بھی مانتے ہیں، اگرچہ ہم سب اس کو مانتے ہیں، لیکن بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کو ماننے کے باوجود اسلام کے بعض بنیادی عقائد کو، جس کو انسان مسلمان ہر دور میں مانتے رہے ہیں، اس پڑھے لکھے دور میں دینی علم کی کمی اور دینی علم پر عقل کو قاضی بنانے کی وجہ سے ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو عذاب قبر کا، یا برزخ کی، یا مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کی ایک حیات ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے اپنے علاقوں میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ فتنہ آنے سے پہلے فتنے کی تیاری کر لے۔ ایک آدمی بارش آنے سے پہلے رین کوٹ خرید لیتا ہے، چھتری خرید لیتا ہے، کیوں؟ جب بارش آئے گی تو بچاؤ اس کے لیے ممکن رہے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے باطل عقائد ہمارے اپنے علاقوں میں نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے دوسرے علاقوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی سفر کرتا ہے، میڈیا کا دور ہے، کتابیں خریدتا ہے، انٹرنیٹ پہ جاتا ہے، تو ایسی بہت ساری غلط چیزیں ہیں، غلط عقائد ہیں۔ بہت ممکن ہے اگر آدمی اس کے غلط ہونے کا علم نہ رکھے تو ایسا آدمی دھوکے میں آ کر اس غلط عقیدے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ پھنس جائے۔ اس لیے جو بھی باطل زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور خصوصاً وہ ایسے راستوں سے آتا ہے کہ جو آدمی قرآن کو ماننے والا ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی باطل عقیدہ وہ پیش کرتا ہے، تو ایک بھولا بھالا مسلمان جو دین کی گہری سمجھ نہیں رکھتا ہے اور دلیلیں اس کے پاس نہیں ہیں، ایسا آدمی ہو سکتا ہے وہ اس دھوکے میں آ جائے اور اس غلط عقیدے کو قبول کر لے۔ اس لیے ایسی جتنی غلط باتیں ہیں ان کے سلسلے میں ہم کو علم ہونا ضروری ہے، خصوصاً اس دور میں جہاں پر باطل افکار بہت آسانی سے عام ہو جاتے ہیں اور جس میں علم کی کمی دیکھی جا سکتی ہے کہ عام طور سے افراد میں باطل کو رد کرنے کے لیے دلیلیں نہیں ہوتی۔ عام طور سے مسلمان آج قرآن و سنت کو بہت پیٹ پیچھے چھوڑ چکے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کا یہ فریضہ ہے جو قرآن و سنت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ہم ہر چیز کو دلیل کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر رد کرتے ہیں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اسلام کے نام سے غلط عقائد آج لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ہم اٹھ کر ان کے سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا رد کرنے والے بنے۔ آپ جانتے ہیں ایک وقت ایسا آیا تھا امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، ایک بحث تھی اس دور کی جو آج نہیں عام طور سے، اس وقت میں لوگ اس سلسلے میں خاموش تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل اس وقت اٹھے اور خاص طور سے انہوں نے اس فتنے کا ابطال کیا، انہوں نے اس پر رد کیا اور قرآن و سنت کی دلیلیں اس کے باطل ہونے کے سلسلے میں پیش کی۔ ان کو اس کے سلسلے میں بہت سزا ملی، بہت تکلیف دی گئی، لیکن وہ اپنی بات پر جمے رہے، اور آج اللہ کا احسان ہے عام طور سے مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو بہرحال ہر دور میں کچھ نہ کچھ باطل عقائد لوگوں میں عام ہو جاتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس دور کے علماء، اس دور کے ایسے افراد جو لوگوں میں دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ ان باطل عقائد کا رد کریں اور عوام کو ان سے باخبر کریں۔ آنے والا جو دور ہمارے لیے آگے ہے، اس میں ایک بہت بڑا فتنہ، یا تو مکمل طور پر حدیثوں کا انکار کرنا ہے، یا پھر اپنی عقل، سائنس، یا پھر اپنے پیمانے، خود بنائے ہوئے پیمانوں کی بنیاد پر حدیثوں کا اور اسلامی بنیادی عقائد کا انکار کرنا، یہ آنے والے دور کا فتنہ ہے۔ بھائی، یہ چیز ہم کو سائنس کے مطابق نہیں لگتی اس لیے غلط، یہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے غلط، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا غلط۔ اپنے اپنے پیمانوں کی بنیاد پر لوگ دین کی بنیادی باتوں کا انکار کریں گے اور کر رہے ہیں۔ ہمارا سابقہ ایسے لوگوں سے، جیسے بمبئی ہے، پونا ہے، یا اس طرح کے بہت سارے علاقے جہاں پر بہت زیادہ لوگ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہیں، ایسے عقائد لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں پر یہ چیزیں عام نہیں ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ تو ایک عقیدہ اسلام کا یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے نعمت یا اللہ کی طرف سے سزا کا معاملہ ہوتا ہے، یہ صرف قیامت کے دن نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ہے۔ یہ جو اسلام کا عقیدہ ہے، بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے، بعض چیزیں بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب ایسا ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھتی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ کے مراتب دیے ہیں، بہت سمجھدار کوئی ہوتا ہے، کوئی کم سمجھ ہوتا ہے۔ لیکن جب کم سمجھ انسان اپنی عقل کو پیمانہ بنا لے اور اس کی بنا پر ان لوگوں کو بھی رد کرنے لگے جن کو سمجھایا ہے، تو یہاں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو سمجھ رہا ہے کہ گریویٹیشنل پل کی وجہ سے پوری کائنات اپنے آپ باہم مربوط ہے، ڈسٹنس برابر چل رہا ہے، چاند جو ہے زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، کسی کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو جس کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اپنی سمجھ کو بڑھائے، ترقی دے، وہ اپنے علم کو بڑھائے، یہ اس کے لیے حل ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی چیز نہیں سمجھتی ہے تو وہ اسی چیز کو رد کرنے لگتے ہیں، یہاں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کو طلب کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اور رسول کا مرتبہ پانے کے باوجود ایک انسان کو علم کے سلسلے میں قناعت کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی بہت علم آ گیا، نبی ہیں، اللہ نے علم دیا ہے سب سے زیادہ، اور رسول اللہ کے ہیں، لیکن پھر بھی آپ بھی اللہ سے مانگتے رہو کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی دے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کی زیادتی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی ذریعہ وسیلہ انسان کے پاس ہے علم کے بڑھانے کا، آدمی اس کو چھوڑے نہیں۔ تو بہرحال بہت سارے عقائد اسلامی ایسے ہیں کہ بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ ایک آدمی کو پلین کیسا چلاتے نہیں سمجھ میں آ رہا، ایک آدمی کو سر درد کی دوا پیٹ میں جا کے کیسا علاج ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، سر دکھ رہا ہے بھائی، ڈاکٹر گولی دیا، گولی کہاں گئی؟ سر میں، پیٹ میں گئی۔ اب وہ آدمی کہ پیٹ میں جا کے سر کیسا ٹھیک ہوتا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ اس کی کمی ہے، اس کی عقل کی، اس کی سمجھ کی کمی ہے۔ ڈاکٹر کو معلوم ہے پیٹ میں گولی جائے گی، آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم ہے اتنا بڑا لوہا میں پھینکتا ہوں نیچے آتا ہے اور پلین اوپر جاتا ہے، پلین کیسا اوپر جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ اس کی علم کی کمی ہے، اس کی سمجھ کی کمی ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں آدمی مان لیتا ہے، لیکن جہاں قرآن و سنت کا معاملہ آتا ہے، بعض اوقات بہت ساری بنیادی باتوں کا انسان انکار کرتا ہے، یا کم از کم اس میں شک کرنے لگ جاتا ہے۔ کسی کو بولتا نہیں، مجھ کو نہیں، دل میں نہیں بیٹھ رہی بات، لیکن شک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ایک انسان علم اگر بڑھائے اور علماء کا، جو سلف کا فہم ہے، اس کو اختیار کرے، ایسا آدمی محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی عقل پر اعتماد کرے، تو بہت ممکن ہے وہ قرآن سنت ہی سے باطل نکالنے لگے۔ آپ سوچیں گے ایسا کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن سنت سے ہی باطل اخذ کرنے لگے؟ آپ بتائیے، جتنے اسلام کی تاریخ میں فرقے ہوئے ہیں، قدریہ، جہمیہ، اور مرجئہ اور خوارج اور اس طرح کی جتنے فرقے ہیں، ان لوگوں نے جو بھی باطل افکار پیش کیے کہاں سے پیش کیے؟ یہ عربی جاننے والے لوگ تھے. آپ اس میں سے ایک فرقہ بتائیے جس کو عربی نہیں آتی تھی، عربی جاننے والے لوگ تھے اور یہ قرآن کی دلیلیں پیش کرتے تھے، بعض اوقات حدیث کی دلیلیں پیش کرتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن و سنت کے سلسلے میں اپنی عقل اپنے فہم کو دلیل بنایا، وہاں سے گمراہی شروع ہوئی. تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ جو صحابہ کے دور میں تھا، دلیلیں کہاں سے دے رہے ہیں؟ قرآن سے دے رہے ہیں، حدیث سے دے رہے ہیں. ایمان کے ساتھ عمل ضروری نہیں ہے، دلیلیں کہاں سے دے رہے ہیں؟ قرآن سے حدیث سے دے رہے ہیں. خوارج ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافر قرار دے رہے ہیں، کہاں سے دلیل دے رہے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. تو ایسے کئی باطل فرقے پیدا ہوئے، انہوں نے قرآن سے یا سنت سے یا دونوں سے دلیل لی اور حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کیا. اس سے بچنے کی سبیل کیا ہے؟ اس سے بچنے کی سبیل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کے حامل پہلے افراد، انہوں نے اس کو کیسا سمجھا. سب سے پہلا طبقہ جو قرآن و سنت کے حامل تھے، جنہوں نے قرآن و سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، انہوں نے کیا سمجھا؟ پہلے اسٹوڈنٹ اسلام کے تھے، ان کی عقائد کیا تھی؟ یہ نہیں ہو سکتا ان کو سمجھا ہی نہیں اور باقی سب کو سمجھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پہلے شاگرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کیا دین سمجھا؟ تو یہ اگر آج ہم غور کریں تو بہت سارے باطل عقائد کا رد کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ آج بہت سارے ٹی وی پہ لوگ آ رہے ہیں، سی ڈیز آج آ رہی ہیں، باطل عقائد والے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، بخاری کا درس دے رہے ہیں بیٹھ کے، اور اس میں سے وسیلہ بھی ثابت کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدہ بھی ثابت کر رہے ہیں، سب ثابت کر رہے ہیں. اب بتائیے، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اس میں سے وحدت الوجود بھی ثابت کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ اصل کو بھول گئے ہیں، وہ اصل جو قرآن و سنت کے فہم میں اس کے صحیح طور سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کی طرف، سلف کی طرف رجوع ہے. یہ آپ نکال دو، آپ قرآن کو کچھ بھی دل سے بتا سکتے، قرآن کی آیت کا کچھ بھی ترجمہ کر دیا، کچھ بھی تفسیر کرنا شروع کر دی، حدیثوں کو اپنے دل سے کچھ بھی سمجھانا شروع کر دیا، ایسا ہو سکتا ہے. کچھ حدیثیں آسان ہوتی ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس میں دو معنی نہیں ہوتے ہیں. کچھ آیات بہت واضح ہیں، قل هو الله احد، بہت واضح ہیں، صاف طور سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن کچھ آیات اور احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں آدمی غلط معنی اگر چاہے تو نکال سکتا ہے. تو ایسے وقت میں صحیح معنی لینا، اس کے لیے صحابہ کی طرف رجوع ضروری ہے. یہ بنیادی بات ہے جو نہ صرف اس موضوع کے لیے ضروری ہے بلکہ دین کے کئی بنیادی عقائد اور دین میں کئی بنیادی اصول ہیں جن کے سمجھنے کے لیے یہ قاعدہ ہے. اس کو آپ چھوڑ دو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ قاعدہ اگر ہم پکڑ لیں تو اس دور میں جتنے فرقے، جتنی گمراہیاں ہیں، ان سے بچ کر صحیح منہج پر، صحیح عقیدے پر، صحیح دین پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے، اگر یہ اصول ذہن میں آدمی کے ہو کہ آدمی قرآن و سنت کا مطلب کیسے لے، قرآن و سنت سے کیسے معنی اخذ کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ اور سلف کی طرف رجوع کریں. بہرحال قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان بے جان اور مٹی اور جس کو آپ کہیں کہ عبث اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کا وجود باقی رہتا ہے، اس کا شعور باقی رہتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دوسری دنیا میں، دوسری حالت میں چلا جاتا ہے جو دنیا کی طرح نہیں ہوتی ہے. وہاں پر فرشتوں سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نعمت یا عذاب کا معاملہ پیش آتا ہے، وہاں پر ایک لمبی زندگی ہے جو قیامت تک کی ہے، یہ ایک الگ زندگی ہے جس کو زندگی کہا جا سکتا ہے اور نہیں بھی کہا جا سکتا ہے. وہ ایسی زندگی ہے کہ جو جسم سے الگ ہوتی ہے، اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جس کو دنیا میں ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. اسی لیے شہداء کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم کو اس کا شعور نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ صحابہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے. پھر اس سلسلے میں جو شبہات ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے، اس میں سے جتنا بھی ممکن ہو ہم مکمل کریں گے، باقی چیزیں آپ کے پاس نوٹس ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا صحابہ قبر کے عذاب کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، یا ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں قبر میں بے جان ہوتا ہے، کچھ ہوتا نہیں، سیدھا قیامت کے دن ہوگا، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ہانی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہیں، آزاد کی ہوئے غلام ہیں، کہتے ہیں کان عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیته، جب قبر پر ٹھہرتے یعنی کسی کے دفن پر یا کسی اور وقت میں، تو روتے حتی یبل لحیته، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. فقیل له تذکر الجنۃ والنار ولا تبکی وتبکی من ھذا، ان سے کہا گیا کہ آپ جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے تذکرے سے اور اس معاملے سے روتے ہو قبر کے سلسلے میں. قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، قال ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. فان نجا منه فما بعده ایسر منه، جو اس قبر کی منزل سے نجات پا گیا بعد کی منزلیں اس کے لیے اس سے زیادہ آسان ہیں. وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر قبر کی منزل سے وہ نجات نہ پائے تو پھر اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے اس سے زیادہ سخت ہیں. اس اور فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطْ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْضَعُ مِنْهُ، میں نے کوئی منظر گھبرانے والا نہیں دیکھا کہ قبر اس سے زیادہ گھبرا دینے والا منظر ہے. میں نے جو بھی ڈراؤنا منظر دیکھا قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہے. معلوم ہوا کہ قبر میں انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. ایک صاحب کہنے لگے کہ کہاں ہیں ہم، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں حدیث پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کا، تو انہوں نے کہا عذاب قبر کو نہیں مانتے ہم، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس وہ قیامت کے دن اٹھیں گے سیدھا. تو ان سے پوچھا گیا بھائی آپ نماز کے آخر میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اس دعا میں خود جو ہے عذاب قبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، تو اس کو بھی ہوش نہیں تھا کہ ہاں میں یہ دعا مانگتا ہوں. جب اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا آپ بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو ترجمہ معلوم نہیں. اس کو ترجمہ پڑھ کے سنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، اور نماز کے اخیر میں آدمی آخری چیز یہی پڑھتا ہے کہ موت، زندگی اور موت کے فتنے، اور عذاب قبر سے، اور اسی طرح سے دجال سے، اور یعنی جو بھی فتنے ہیں اس سے، آخرت کی جہنم کے عذاب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے. اس میں ایک پناہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے. تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں قبر کے عذاب سے خود پناہ مانگتے تھے، تاکہ مسلمان آپ کی اتباع میں ہر مسلمان قبر کے عذاب سے پناہ مانگے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے، لیکن قرآن کی آیات میں بالکل صاف الفاظ میں ایسا نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل صاف الفاظ میں نہیں ہے، لیکن وہ چیز اجمالاً اور اشارتاً قرآن میں موجود ہے. اب حدیثوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. اب ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کو تسلیم کرے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات بتا دیں اس کو مان لیں، چاہے اس کی عقل میں آتی ہو یا نہیں آتی ہو، چاہے سائنس سے اس کی تصدیق ہوتی ہو یا نہیں ہوتی ہو، چاہے دکھائی دیتا ہو یا نہیں دکھائی دیتا. بھائی ہم کو اگر نہیں دکھائی دیتا ہے تو کیا نہیں مانیں گے؟ اچانک آپ بیٹھے ہوئے ہیں رات میں اپنے کمرے میں اور لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں اور اچانک لائٹ چلی جائے، اگر بتی گل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، اب آپ کیا کہیں گے؟ اب میرے سوا کمرے میں کوئی نہیں ہے. کوئی کہے ہم بھی ہیں، کہ دکھائی تو نہیں دیتے آپ لوگ. تو اندھیرے میں اگر کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز وجود میں نہیں ہے؟ دن بھر ہم آسمان میں دیکھتے رہیں، 8, 10, 12 گھنٹے دیکھیے، اور کوئی آدمی تھک جائے کہے کہ آپ کہتے ہو آسمان میں تارے ہیں، ہم کو تو تارے دکھ رہے نہیں ہیں. اس سے کہا جائے گا ذرا ٹھہرو, سورج تو ڈوبنے دو, سورج تو ڈوبنے دو. جب سورج ڈوب جائے گا اپنے آپ وہ ستارے آسمان میں دکھائی دیں گے. ستارے آسمان میں پہلے سے تھے لیکن دکھائی نہیں دے رہے تھے. تو کوئی چیز موجود ہونے کے باوجود دن کے اجالے میں دکھائی نہیں دے رہی, ایسا کیسا ہوتا ہے, اور اندھیرے میں دکھائی دیتی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اجالے میں دکھائی دیتی ہیں اندھیرے میں نہیں ہیں, جیسے آسمان کے ستارے ہیں, اور کچھ چیزیں اندھیرے میں دکھائی دیتی ہیں اجالے میں نہیں, آسمان میں ستارے ہیں, یا باقی چیزیں دن میں دکھائی دیتی ہیں. تو ایک آدمی اگر کوئی چیز اس کو نہیں دکھائی دے رہی ہے تو یہ اس کی آنکھ کا قصور ہے, اس کی آنکھ کا قصور ہے. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم قبر کھول کے دیکھتے ہیں ہم کو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. آپ کو نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اور انسان کی آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی ہے, انسان کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے. تو اسی لیے اب آدمی کی جس میں روح ہے زندہ ہے, ایک آدمی زندہ ہے ایک مرا ہوا ہے, فرق کیا ہے؟ اس میں روح ہے اس میں روح نہیں ہے. تو اسے پوچھیں گے روح دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ نہیں دکھائی دیتی ہے. تو پھر روح ہے؟ ہے. تو روح دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو بھی اور دکھائی بھی دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ دکھائی دیتا ہے. آج ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہم نے اللہ, لیکن اللہ کا وجود سب سے زیادہ یقینی وجود ہے. اللہ کا وجود سب سے زیادہ ایسا وجود ہے کہ جو ہے ہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے, یہ ایسی دلیل ہے جو سائنس کے دور میں تو کم سے کم نہیں چل سکتی ہے, جس میں لوگ ایکس ریز کو بھی مان رہے ہیں, الیکٹرونز کو بھی مان رہے ہیں, پروٹونز کو مان رہے ہیں, ابھی فوٹون کو مان رہے ہیں, ابھی کیا کچھ نہیں مان رہے ہیں. اور آسمان میں اتنی ساری گیلیکسیز ہیں, دیکھیے آپ نے؟ نہیں دیکھی. ستارے ہیں, گھوم رہے ہیں, زمین گھوم رہی ہے, آپ نے دیکھا زمین کو گھومتے ہوئے؟ بلکہ آدمی کہے گا بھائی گھوم رہی ہے تو میں بھی گھومتا. نہیں, سائنسداں کہتے ہیں زمین گھومتی ہے, سائنسداں کہتے ہیں اس لیے مان رہے ہیں, جبکہ دکھ رہا نہیں گھومتے ہوئے. اور ہمارا نبی کہے اور ہر دور کے علماء اس کو کہتے رہیں, یہ ہمارے لیے کافی دلیل نہیں, شرم کی بات ہے مسلمان کے لیے کہ سائنسداں جو جھوٹے اور بے حیا قسم کے لوگ, جو کسی سے ڈرنے والے نہیں, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, زناکاری بدکاری کرنے والے, آخرت کو نہیں ماننے والے, دنیا کے پیچھے بھاگنے والے, یہ لوگ اگر بولتے ہیں اور ایک کی بجائے اگر دو بول دیں تو اور بھی متفقن علیہ, گویا کہ بخاری مسلم جمع ہو گئے اس کے اوپر, اور آدمی اس کو ماننے لگے. اور شروع سے آخر تک آج تک علماء اس کو کہتے آئے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب یا نعیم کا معاملہ ہوتا ہے, اور آدمی اس کے سلسلے میں اپنی عقل چلانے لگے اور کہنے لگے دکھائی نہیں دیتا ہے, یہ آدمی کے لیے بہت بڑی جہالت ہے. تو سائنس کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں لیکن سائنس اس کو مانتا ہے, سائنس اس کو مانتا ہے. دنیا گول ہے لوگ مان رہے ہیں, دکھائی نہیں دیتا ہے. ایک صاحب جو ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا, کہنے لگے کہ سائنسدانوں نے اوپر جا کے پکچر, میں نے کہا کہ آپ یہ نہیں مانتے, ٹھیک ہے حدیث میں ایسا آپ نہیں مانتے, آپ یہ بتائیے, میں اگر آپ سے کہوں میں نہیں مانتا دنیا گول ہے تو آپ مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں دنیا گول ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اتنے سارے سائنسداں بولتے ہیں. میں نے کہا وہ سب سچے اور نبی جھوٹے, نعوذ باللہ. اتنے سارے صحابہ بولتے ہیں, وہ کہنے انہوں نے جا کے اوپر سے پکچر لیا ہے. او اوپر سے جا کے پکچر لیا ہے, دیکھو دنیا گول ہے. میں نے کہا میں آپ کو چوکون بنا کے دکھا سکتا ہوں کمپیوٹر پہ. کیا اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں؟ سارے سائنسداں انہوں نے گول گول ہی پکچر بنا کے دے دیا, کیا جھوٹ نے ان کو کیا ملے گا جھوٹ بولنے؟ میں نے کہا صحابہ کو کیا ملے گا جھوٹ بولنے میں؟ ان کو تو کچھ ملے گا, ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, ان کے ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں. اور اتنی بڑی کانٹروورسی ہے, لوگ چاند پہ گئے کہ نہیں گئے؟ کیوں چاند پہ گئے اور جھنڈا لہرا رہا ہے اور ہوا بھی نہیں وہاں پہ؟ کئی سائنسدانوں نے اس کا انکار کیا, کہ یہ سب جھوٹ ہے. یہ کولڈ وار کے دور میں رشیا کے اوپر سبقت کے لیے تھا کہ رشیا بھی کر رہی کوشش جانے کی آسمان میں, تو چلو اس سے پہلے کچھ بنا کے دے دو. اور کسی علاقے میں اس طرح کا بنایا گیا اور وہاں پہ ساری چیزیں بتائی گئی. کئی لوگ ہیں, ہم لوگ نہیں ہیں, بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بولتے ہیں سب فیک ہے, جھوٹ ہے یہ. تو آج اس دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا ناسا اور اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن سے جھوٹ بول سکتی ہیں؟ کتنے جھوٹ ہیں جس کو پکڑا گیا ہے. تو کیا جب یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ان کو کیا ملے گا؟ ایسا سوچنے والا آدمی اور اتنی دلیلیں ہیں, پکچرز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, تو بھائی ہمارے لیے ایک نبی کا فرمان کافی ہے, ہمارے لیے صحابہ کا ایک چیز کو مان لینا متفقہ طور پر ہمارے لیے کافی ہے. سائنسدان ہمارے لیے جھوٹے ہو سکتے ہیں, صحابہ ہمارے لیے جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, نہ صرف ان کے لیے رضا ہے بلکہ ان کی اتباع کرنے والے کے لیے رضا ہے, تو من باب اولا ان کے لیے رضا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ قبر کے جو احوال ہیں یا عقائد کی ساری فہرست آپ لے لیجئے جس پر صحابہ متفق ہیں, ان عقائد کے بارے میں صحابہ کا اس کو مان لینا ہمارے لیے کافی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اللہ نے کہا کہ اگر یہ اس چیز کو مان لیتے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر یہ یہودی اس چیز پر ویسا ایمان لے آتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو, تو یہ ہدایت پر ہے. معلوم ہوا کہ عقیدے میں صحابہ کی اتباع ضروری ہے اور اللہ کے ہاں صحابہ کا عقیدہ پیمانہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اتنی دلیل کافی, صحابہ مانتے تھے, عثمان رضی اللہ عنہ کافی دلیل ہمارے لیے, اگر کسی حدیث میں بھی نہیں آتا تو بھی ہمارے لیے کافی تھا. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اگر صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے فرمایا, تو بھی ہمارے لیے کافی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسے صحابہ ایمان لے آئیں تو ہدایت پر ہے. تو صحابہ کا عقیدہ جو ہے ہم مانتے ہیں اس کو, صحابہ کا جو عقیدہ اس کو ہم مانتے ہیں, لیکن پھر اس میں حدیثیں بھی ہوں اور قرآن کی آیات بھی ہوں اور پھر بھی آدمی کو دکھائی نہ دے, تو اس کو اپنے علم کا اور اپنے مشاہدے کا اور اپنے مطالعے کا علاج کرنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اعتراضات ہیں جو قبر کی زندگی کے سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں اور وہ کیا شبہات ہیں اور ان کا کیا جواب ہے. اس سے پہلے جو بات ذکر ہوئی ہے اس کو آپ مقدمے کے طور پر لے سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے, اللہ اور اس کا رسول بتا دے, صحابہ بتا دیں, وہ مانتے ہیں, ہمارے لیے کافی دلیل ہے چاہے دکھے یا نہیں دکھے. بہت سارے لوگ قبر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو چکی ہیں, کہاں سے عذاب ہو رہا ہے, ہم کو دکھتا نہیں ہے, ہڈیاں اٹھا کے ہم رکھیں, نہ کوئی آگ ہے اور نہ کوئی نعمت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے لیے بنیاد مشاہدہ ہے یا قرآن و سنت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یعنی عقیدہ قرآن و سنت میں نہیں ہے یا پھر حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں, تو ان کے کیا کیا شبہات ہیں اور اس کا جواب کیا ہے. نمبر ایک, قبر کا جو عذاب ہے وہ نہ دکھائی دیتا ہے, نہ سننے میں آتا ہے اور نہ عقل میں آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو دکھائی نہیں دیتا ہے, سننے بھی نہیں آتا ہے, تو نہ سننے آتا ہے نہ دکھائی دیتا, اس کو کیسے مانے؟ اللہ تعالیٰ نے کان دی, آنکھ دی اور دکھائی نہیں دیتا, پھر بھی ہم مانے اس کو, اور عقل میں بھی نہیں آتا ہے کہ کیسے اس کو عذاب ہو رہا ہے جبکہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں یا ایک مردہ ایک مرا ہوا آدمی پڑا ہوا ہے, نہ بولتا ہے, نہ حرکت کرتا ہے, نہ چلاتا ہے, اور حدیث میں تو چلا رہا ہے وہ, حدیث میں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کتنا اچھا سویا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے, حق ہے یعنی یقینی ہے, واقع ایسا ہوتا ہے, قبر کا عذاب حق ہے. قالت قلت فلم يسمعه احد, عائشہ کہنے لگی کہ اس کو کوئی سنتا تو نہیں ہے, قبر میں جو عذاب ہوتا ہے جو چیخ پکار اس میں ہوتی ہے اس کو کوئی سن نہیں پاتا ہے. قال لا يسمعه الجن والانس ويسمعه غيرهم او قال يسمعه الهوام, آپ نے فرمایا اس کو جن اور انسان نہیں سنتے ہیں لیکن ان کے علاوہ جو کچھ ہیں وہ سب اس کو سنتے ہیں. یا آپ نے فرمایا کہ جو بھی چوپائے اور جو بھی حشرات ہیں زمین میں رینگنے والے یا جو بھی جاندار ہیں یہ سب قبر کے عذاب کو سنتے ہیں سوائے دو مخلوقات کے, ایک انسان ہے اور دوسرے جنات ہیں. تو بعض کو سننے آتا ہے بعض کو سننے نہیں آتا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو یہ دکھائی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آزمائش ہے. اسی لیے کہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے واقعی کون ہیں؟ جو دیکھ کے ایمان لاتے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب ما غاب عن السمع والبصر کذا وکذا، کہ جو آدمی کی یعنی دیکھنے سے، اس کے سننے سے، چھونے سے، اس کے حواس سے غیب میں ہو، غائب ہو، دکھائی نہیں دیتا ہو. تو اس حدیث کو ابو شیخ نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو کہا کہ اسناد ہو حسن، اس کی اسناد حسن ہے. اسی طرح سے اور بھی علماء نے اس کو روایت کیا، اور اس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ انسان اور جن اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن باقی مخلوقات کو یہ سننے آتا ہے، اس کو سنتے ہیں. ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ ہم کو چاہے دکھائی دے یا نہیں دکھائی دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا عذاب سنائی دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع منه، میں نے قبر سے زیادہ ڈرا دینے والا، دہلا دینے والا، بھیانک منظر نہیں دیکھا. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا منظر دیکھا ہے. تو ہم کو نہ دکھائی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیا، ہمارے لیے آپ گواہ کافی ہیں. ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت ہے، ہم مانتے ہیں. تو جب جنت مانتے ہیں تو پھر عذاب قبر کیوں نہیں مانتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیکھا ہے. دوسری بات، آپ نے خود فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ جو امت ہے اس کو قبر میں آزمایا جائے گا. تبتلى في قبورها، ان کی قبروں میں ان کو آزمایا جاتا ہے، یا ابتلاء کے معنی بلا کے معنی عذاب کے بھی ہوتے ہیں. فلولا الا تدافنوا، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو قبر کا عذاب میں سن سکتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، وہ تم کو بھی سنائی دے. تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ نہ ہم سن سکتے ہیں اور نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب دیکھا بھی ہے اور آپ نے اس کو سنا بھی ہے. تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دلیل ہیں، چاہے ہم کو سنائی دے یا ہم کو نہ دکھائی دے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور آپ کی بات پر یقین رکھتا ہے، اس آدمی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر دیکھا اور آپ نے عذاب قبر کو سنا. کوئی آدمی یہ کہے کہ عذاب قبر دوسروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں کہا جو ہونے والی نہیں ہے؟ آپ بتائیے، آپ خود اور مسلمان نماز کے اخیر میں جو دعا کرتے ہیں، جو چار چیزوں سے پناہ مانگتے جن میں عذاب قبر بھی ہے، تو اگر یہ چیز تھی نہیں مسلمانوں کے لیے تو پھر مسلمان اس سے پناہ کیوں مانگے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز ہم کو نہیں سکھائی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کے آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ بے معنی اور بے فائدہ چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن عذاب قبر سے ہمارا تعلق ہے. یہ چیز ممکن ہے گناہوں کی وجہ سے کسی مسلمان کو پیش آئے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنا ہم کو سکھایا ہے. دوسری چیز، قرآن کریم میں عذاب قبر کے سلسلے میں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو حدیثوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب قبر حدیثوں میں ہے لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر کی حدیثیں ہیں لیکن چونکہ قرآن میں یہ مذکور نہیں ہے، ایسی حدیثوں کو ہم نہیں مانتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے عقل جو ہے قرآن کے بعد مرتبہ دوسرا عقل کا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت، وہ کہتے ہیں قرآن و عقل، قرآن و سائنس. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے قرآن سے ہم دلیلیں دیں گے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ جو اعتراض حدیث پر وارد ہوتا ہے، قرآن کی بھی باتوں پہ وارد ہو سکتا ہے. تو کیا قرآن بھی چھوڑ دیں گے؟ جب اس کا کچھ نہ کچھ اس کی توجیہ آدمی کر رہا ہے، پھر حدیث کی بھی توجیہ کی جا سکتی ہے. جیسے قرآن کو مان رہا ہے اس اعتراض کے باوجود تو پھر حدیث کو بھی ماننا چاہیے اگر وہی اعتراض قرآن پر عائد ہوتا ہے تو. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کفار کی موت کے وقت فرشتوں کا ان کو مارنا پیٹنا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ، کاش کہ آپ دیکھ لیں وہ وقت جب فرشتے موت دیتے ہیں یا روحیں قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کفر والی زندگی گزارتے تھے، جو کافر تھے جنہوں نے انکار کیا. اب فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو کاش اے نبی آپ وہ وقت بھی دیکھ لیتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ فرشتے کیا کرتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مار لگاتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں پیٹھ پر مارتے ہیں، کس کے؟ کافروں کے. وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا عذاب چکھ لو. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ جو عذاب تم کو ہو رہا ہے تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے جو تم نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بے گناہ کو سزا دے. یہ جو سزا تم کو مل رہی ہے وہ اس لیے مل رہی ہے کہ تم نے جو اعمال آگے بھیجے وہ اچھے نہیں ہیں. یہ سورہ الانفال کی آیت 50-51 ہے. یہاں پر آپ سوچیں کوئی آدمی جو ہے کہتا ہم کو دکھائی نہیں دیتا عذاب قبر، اس لیے ہم وہ حدیثیں نہیں مانیں گے. اب آدمی یہ سوچے کہ بھائی کسی غیر مسلم کو آپ دیکھو جو مر رہا ہے، اب اس کو مارنا پیٹنا فرشتہ دکھائی دے رہا آپ کو؟ نہیں دکھائی دے رہا. اور کسی کو آپ مارو تو وہ ہلتا ہے مار کھانے سے، اس کے چہرے پر مارو اس کا چہرہ ہلے گا، پیٹ پر مارو چلائے گا. اب کوئی آدمی کافر اگر مر رہا ہے بستر پر پڑا ہوا ہے، کسی بھی دواخانے میں آپ چلے جائیں آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ وہ چیخ رہا ہو، آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ اس کو مار پڑ رہی ہے. تو کیا اگر آدمی صرف اتنا ہی کہے کہ مجھ کو دکھائی نہیں دیتا اس لیے میں نہیں مانتا اس حدیث کو، تو کیا وہ اس آیت کا بھی انکار کر دے گا؟ اس آیت میں بھی ہے کہ مرتے وقت ہی مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، مرتے وقت ہی سزا اس کو شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سن نہیں پاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہیں اور خود یہ آسمان و زمین، یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. ہر چیز آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. تو معلوم ہوا کہ ساری مخلوقات، مٹی پتھر پیڑ پودے پتے اور ٹہنیاں اور پھل پھول سب کچھ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ تسبیح کرنے کے باوجود ہم سمجھ پاتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں، ماننا پڑے گا. اسی طرح سے کچھ چیزیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی خبر دینے سے ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے سے اس کو ہم مانتے ہیں. تو کسی چیز کا دکھائی نہ دینا، سنائی نہ دینا اور سمجھ نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بیان کرنے سے اس کو ہم کو مان لینا چاہیے. تو یہ پہلی دلیل تھی کہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا اور سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، بہت کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، سب آپ نہیں مانتے ہو، بہت ساری چیزیں مانتے ہو. موبائل ہے، دور بیٹھ کے کوئی مکہ میں فون کر رہا، ہاں پلین ہمارا لینڈ ہو رہا ہے، ہم اتر گئے ہیں، اور یہاں سے یہ سن رہا ہے اس کو، اب وہ کہاں، یہ کہاں، وہاں کی آواز یہاں کہاں سے آ گئی اس کے ڈبے میں، وہ اندر ہے؟ نہیں، وہ وہاں ہے، لیکن وہاں سے اس کی آواز یہاں سے پکارے، گھر والوں کو، بیٹے کو بلایا، یہاں سے چلا کے آئے گا بیٹا؟ نہیں آئے گا، آواز نہیں آئی. ایک کمرے میں چلا رہا ہے، دوسرے کمرے میں بیوی کو آواز نہیں آ رہی، پانی مانگ رہا ہے، نہیں آواز آتی ہے. آدمی سوچے گا یہ بات تو بالکل بھائی عقل میں آتی نہیں، کہ یہاں سے ہم پکار رہے مسجد کے باہر، یہاں بیان چل رہا ہے، باہر بازار میں آواز نہیں جا رہی ہے، لیکن یہاں سے آدمی ڈبے میں بات کرتا ہے اور وہ ڈبے میں آواز آ رہی، مکہ میں، عقل میں نہیں آتی ہے. لیکن بولتا نہیں نہیں آتی ہے نا آواز ہم کو آتی ہے, عقل میں نہیں آتی ہے, ریکارڈنگ کر کے کوئی رکھ دیا کوئی بول دے تو کیا کریں گے. لیکن آج بولتا نہیں اتنے لوگ جھوٹ تھوڑی بولیں گے, تو اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے, اتنے لوگ دھوکہ نہیں دیں گے. سارے شریف اور نعوذ باللہ صحابہ ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہیں, اتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ جھوٹ بولنے والے ہیں, جھوٹی حدیثوں کو انہوں نے عام کر دیا کہ مانو غلط عقیدے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو آج بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو بٹھائیں کسی کو بولیں کہ موبائل کیسا ٹرانسفر کرتا ہے بتاؤ, بیٹھا ہے بلوٹوتھ لے کر, یہ درس بہت اچھا ہے میرے بھی موبائل میں ڈال دو. اب اس کے موبائل میں جو درس ہے, اس کے موبائل میں جو چیز ہے, اب وہ اس کے موبائل سے اس کے موبائل میں آ رہی ہے بلوٹوتھ سے, ایسا کیسا ہو گیا, دکھائی تو نہیں دیا کہاں سے کہاں گیا, دکھائی نہیں دیا, لیکن بولے ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, کیوں دکھائی دیتا ہے, لیکن بیچ کا دکھائی دیا, اس میں آ گیا وہ دکھائی دیا, گیا کیسے دکھائی دیا, گیا نہیں دکھائی دیا, لیکن مانا نہ آیا نا, تو یہاں سے نکل کے یہاں گیا ہے. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو آدمی کے مشاہدے میں اور عقل میں نہیں آ سکتی, جس کو آدمی سمجھا نہیں پاتا ہے لیکن مانتا ہے. آپ بتائیے پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کیوں نہیں مانتا ہے, صحابہ کی بات کو, علماء نے جو باتیں بتائی ہیں جس پر امت متفق ہے اس کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ یہ میں جو بنیادی باتیں کہہ رہا ہوں وہ صرف یہ عذاب قبر کے بارے میں نہیں ہے, یہ اور بہت ساری باتیں ہیں جس پر آپ اس بنیادی یعنی اصول کو یاد رکھے ان سب کا جواب آپ دے سکتے ہو. دوسرا اعتراض, یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے, اگر ہم قبر کی زندگی کو مان لیتے ہیں تو تین زندگیاں ہو جاتی ہیں, اس لیے اس کو ماننا صحیح نہیں ہے. دو زندگیاں کون سی ہیں؟ آئیے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین, قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے ہم کو دو زندگیاں, ہم کو دو موتیں دی اور ہم کو دو زندگیاں دی. فاعترفنا بذنوبنا, ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فہل الی خروج من سبیل, تو اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے, اس سے کوئی نکلنے کی سبیل ہے, جو گناہ ہم نے کیے اس کے نتیجے سے بچنے کی کوئی سبیل, کوئی راستہ ہے؟ اس سورہ غافر کی آیت نمبر 11 ہے. اسی طرح سے دوسری آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو, کیسے اللہ سے کفر کرتے ہو جبکہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم مردہ تھے, اللہ نے تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم ثم یحییکم, پھر وہ تم کو زندگی دے گا, تم کو موت دے گا, پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو تم مردہ تھے, اس نے زندہ کیا, پھر موت دے گا, پھر زندہ کرے گا, اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. تو بعض لوگ کہتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر موت زندگی, موت زندگی اللہ نے بیان کی ہے, تو قرآن میں تو دو موتیں ہیں, دو زندگیاں ہیں, اب اللہ نے تین زندگیاں نہیں بتائی. کہ اگر ہم مان لیتے ہیں اس کو کہ قبر کے اندر بھی زندگی ہے اور شعور ہے, عذاب ہے, نعیم ہے, تو پھر معلوم ہوا مردہ زندگی, پھر اس کے بعد مر گیا, پھر قبر میں زندگی, پھر اس کے بعد میں قیامت کے دن زندگی, تو تین زندگیاں ہوتی, اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو زندگیوں کے علاوہ ایک اور زندگی تیسری بھی کسی کو دی گئی. تو کیا ان آیتوں کا انکار کر دے گا ان عمومی آیات کی وجہ سے, یا پھر ان آیتوں کو استثناء مانے گا ان آیتوں سے؟ دیکھیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور تم اس میں آپس میں لڑنے لگے, وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا, اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ جو چیز تم چھپا رہے ہو, جس پر پردہ ڈال رہے ہو, اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کا گوشت اس مردے پر مارنے کے لیے کہا. کذالک یحیی اللہ الموتی, اللہ ایسے ہی زندہ کرتا ہے مرنے والوں کو. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون, اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اس میں غور کرو تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو. اس سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں. واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قتل کی سزا سے بچنے کے لیے معاملے کو چھپا دیا. لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ کس نے قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتلا دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت لو اور مردہ پر مارو. جب اس کو ایسا کیا گیا تو اٹھ کر اس نے بتا دیا کہ مجھ کو فلاں نے قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ایسے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرتا ہے. اللہ کی جو مرضی جس طریقے سے بھی اللہ چاہے, جیسے تمہارے سامنے یہ زندہ ہوا ہے مرنے کے بعد پھر سے اللہ اس کو زندہ کر سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور نبی کی امت کو بتا دیا دیکھو مرنے والا پھر سے زندہ ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پر کوئی آدمی کہے کہ دیکھیے دو زندگیاں ہیں, اب یہ بیچ میں زندہ ہو گیا تو اس آیت کو ہم نہیں مانتے, کیا وہ اس آیت کا انکار کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیات میں ایک بات جو جہاں ذکر ہوتی ہے دوسری جگہ پر بعض اوقات اس کا استثناء ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بتلایا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سے زوجین پیدا کیے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑا بنایا ہے. تو کیا فرشتوں کا بھی جوڑا ہے؟ فرشتوں کا جوڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف رد کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مذکر مؤنث نہیں بنایا ہے. اللہ نے فرشتوں کو ایسا نہیں بنایا کہ اس میں بھی نر اور مادہ ہو, ہے ایسا؟ اللہ نے اس کا رد کیا ہے جو مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے. تو ایک طرف ایک بات اللہ نے ذکر کی ہے جو عام قاعدہ ہے, لیکن کبھی اس عام قاعدے سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جنات کس چیز سے بنے ہیں؟ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا کہا؟ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے. تو ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک عام قاعدہ ہوتا ہے لیکن اس ایک عام قاعدے میں سے کچھ الگ چیزیں بھی ہوتی ہیں, ایک الگ چیز بھی اس میں سے ہوتی ہے. تو یہ قرآن کی آیات ہیں جن میں استثناء ہم کو ملتا ہے کہ ایک عام قاعدہ بتایا گیا دو زندگیاں دو موت, لیکن اس کے علاوہ بھی ضمناً زندگی ہے, ایک ایسی زندگی جو اس زندگی کی طرح نہیں ہے جو قیامت کے دن ہوگی. قیامت کے دن کیسی زندگی ہوگی اور دنیا میں کیسی زندگی ہے کہ جسم اور روح دونوں ساتھ میں ہیں. آدمی کی روح اس کے جسم میں ہے اور جس کی وجہ سے اس کا جسم بھی کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے. اس طرح کی زندگی قیامت کے دن بھی ہوگی کہ آدمی کے جسم میں روح واپس سے ڈالی جائے گی اور قبروں سے لوگ نکل کھڑے ہوں گے, باہر آ جائیں گے اور روح جسم کے اندر ہوگی. لیکن ایک اور زندگی ایسی ہے کہ اس جسم میں روح نہیں ہوگی لیکن جسم اور روح کا رشتہ رہے گا. تو ایسی جو زندگی ہے یہ آدمی کی قبر کی حالت میں ہوگی, آگے میں اس کے بارے میں تفصیل ذکر کروں گا. اسی طرح سے آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا, اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہم تم پر اس وقت تک کے ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھ لیں, جب تک کہ ہم عیاناً اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں, ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے کہ تم اللہ سے بات کر کے آتے ہو. اللہ تعالیٰ تم سے کلام کرتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, تو تم کو ایک عذاب نے, بجلی اور کڑک کے عذاب نے آ دبوچا, وانتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے, دیکھتے ہی دیکھتے تم کو اس عذاب نے پکڑ لیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پھر اللہ نے تمہاری موت کے بعد دوبارہ تم کو زندگی دی تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو جو آدمی یہ کہے کہ ہم مرنے کے بعد زندگی کو نہیں مانتے, ہم ڈائریکٹ قیامت کے دن کی مانتے ہیں, تو آپ بتائیے دنیا میں پھر بنی اسرائیل کو بھی تو زندہ کیا گیا ہے. اللہ کی مرضی جتنی چاہے زندگی انسان کو دے, لیکن ہم جتنی دلیلیں آئی ہیں ان دلیلوں کو مانتے ہیں. تو ایک تو دلیل قرآن میں آئی ہے, اور دوسری دلیل کون سی ہے جو حدیثوں میں آئی ہے کہ مردہ قبر میں بھی ہوتا ہے اور اس کو یا تو نعمت ملتی ہے یا تو اس کو عذاب ملتا ہے. اسی طرح سے اور بھی مثال اس کی دیکھی جا سکتی, میں اختصار سے چھوڑ رہا ہوں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک موت کے بعد دنیا میں موت دے کر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دوسری امتوں میں, پچھلی امتوں میں اللہ نے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو زندہ کیا ہے. عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے, اور بھی قصے اس کے, کچھ لوگ تعاون سے فرار ہو گئے, اللہ نے ان کو موت دی پھر زندہ کیا. عزیر علیہ السلام تھے, ان کو اور ان کے گدھے کو موت اللہ نے دی اور پھر زندہ کیا اللہ نے. تو ایسی کئی مرتبہ تاریخ میں ہو چکا ہے جب قرآن میں وہ آ چکا ہے, اور قرآن کی ان آیات کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر حدیث کا ہم انکار کیوں کریں؟ قرآن اور حدیث اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور آپ نے جو باتیں کہیں عقیدے کی یا عبادات کی, جو بھی باتیں آپ نے کہیں وہ بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا قرآن کریم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے, اسی لیے جملہ ہے کہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, اللہ نے قرآن کریم میں خود کہا کہ تم مردہ کو میرے حکم سے زندہ کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے اس دور میں مرے ہوئے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے, اور اسی طرح سے پرندہ ہے مٹی کا بنا کے اس میں پھونکتے تھے اللہ کے حکم سے تو اس میں جان آ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندگی کے اعتبار سے کئی دلائل قرآن میں دیے ہیں. جب آدمی اس کا انکار نہیں کرتا ہے تو پھر ایک اور زندگی کا انکار کیوں کر رہا ہے جو مرنے کے بعد قبر میں ہے؟ نمبر تین, بعض وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو شعور نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے اس کو آپ آواز دیں جواب نہیں دیتا ہے, اس پہ کچھ اوپر سے گرنے لگے وہ اٹھ کے بھاگتا نہیں جیسا آدمی دنیا میں بھاگتا ہے, اور اس کو آج آدمی آپریشن کرے اس کو چبھو دے چیر پھاڑ کرے وہ چلاتا نہیں ہے, اس کو شعور نہیں ہوتا ہے. تو جب شعور ہی نہیں ہوتا ہے تو عذاب قبر کیسے اس کو ہوگا؟ تو بعض لوگ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں کہ جب اس میں زندگی ہی نہیں ہے, اس میں کچھ شعور ہی نہیں ہے, ہم خود دیکھتے ہیں اس کی آپریشن ہوتا ہے, چیر پھاڑ ہوتی ہے, پوسٹ مارٹم اس کا ہوتا ہے, اور اس میں اس کو کوئی تکلیف بظاہر دکھائی نہیں دیتی ہے, تو پھر قبر میں عذاب اس کو کیسے محسوس ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی حیات ہی نہیں ہے؟ لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس میں دلیلیں پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتا, اے نبی آپ مردہ کو سنا نہیں سکتے, مرے ہوئے کو سنا نہیں سکتے. یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے, زندہ اور مرے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. یہ چیز بجائے اس کے کہ اس بات کی دلیل ہو کہ قبر میں جو ہوتے ہیں ان کو کچھ شعور نہیں ہوتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو شعور ہو سکتا ہے. آپ آیت پھر سے اگر غور کریں تو اس سے خود قبر کی حیات کا پتہ چلتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنوانے کی نفی کی ہے, اس بات کی نفی نہیں کی ہے کہ وہ سن نہیں سکتا ہے اللہ چاہے تو. اللہ نے یہاں پر فرمایا انک لا تسمع الموتا, آپ مردہ کو سنا نہیں سکتے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کسی مرے ہوئے تک پہنچائے, اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہے گا اللہ اس کو سنا دے گا. اگر اس میں کچھ شعور ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے سنائے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء, کہ عام طور سے تو وہ نہیں سن سکتا ہے, لیکن اللہ چاہے تو اس مرے ہوئے کو آواز بولنے والے کی سنا سکتا ہے. جیسے آپ نے بدر میں جو لوگ پھینک دیے گئے تھے کنویں میں مشرکین میں سے قتل کر کے, آپ نے خود کہا تھا کہ یہ تم جتنا تم سنتے اتنا ہی سنتے ہیں, تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سنا سکتا ہے. اگر وہ مٹی ہو چکے ہیں, پتھر ہو چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں تو پھر وہ نہیں سن سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے گا سنائے گا. معلوم ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ سنیں, لیکن کس کی مشیت پر ہے؟ اللہ کی مرضی پر ہے کہ وہ سن سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, وہ کافر, وہ گناہگار جو دنیا سے چلے گئے ہیں, قیامت سے پہلے اللہ سے مہلت مانگتے ہیں. اگر ان کا وجود ہی نہیں ہے, اگر وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں, تو آپ بتائیے وہ اللہ سے کس دور میں کہاں مہلت مانگ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ ہوتے ہیں, ختم نہیں ہو جاتے ہیں, اور ان کو شعور ہوتا ہے, ان کے کلام کی دلیل ملتی ہے قرآن کریم ہی میں. سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون, جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے کفار میں سے, تو کہنے لگتے ہیں رب ارجعون, اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس لوٹا دے. اب بتائیے قیامت اگر آ چکی ہے تو یہ رب ارجعون کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. قال رب ارجعون, اے میرے رب واپس مجھ کو لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ وہ اعمال, نیک اعمال جو میں چھوڑتا رہا تھا, وہ نیک اعمال دوبارہ کر کے میں آؤں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے, کلا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کلا انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو ایک بات ہے جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. یا علماء نے کہا کہ یہ ایک بات ہے جو وہ کہے گا, یعنی ایسی بات ہے جو ہر مرنے والا کافر اللہ سے کہتا ہے, اللہ موقع دے مجھ کو, یہی وہ بات ہے جو ہر کافر کہتا ہے. یا یہ معنی ہے کہ انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو بس ایک بات ہے, یعنی واپس بھیج دیں گے تو پھر وہی کفر کی زندگی جی کے آئے گا, منہ سے بول رہا ہے کرے گا نہیں اس کو. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یا ہرگز یہ نہیں کرے گا جو بول رہا ہے. انہا کلمت ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون. معلوم ہوا یہ بات چیت قیامت کے دن ہو رہی ہے. دیکھیے جملہ ہے کہ اور ان کے پیچھے, ان کے پرے ایک برزخ ہے اس دن تک جس دن دوبارہ یہ اٹھائے جائیں گے. تو معلوم ہوا یہ جو کلام مرنے والے کا اللہ سے ہو رہا ہے مہلت مانگنے کا, یہ کب ہو رہا ہے؟ قیامت کے دن جس دن اٹھایا جائے گا, یا اس سے پہلے ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے بھی بندہ کافر اللہ سے کلام کر رہا ہے. معلوم ہوا اس میں شعور اس کو ہے, اور وہ اللہ سے واپس مہلت اپنے لیے مانگ رہا ہے. تو یہ زندگی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو آدمی کہے کہ مرنے کے بعد آدمی غائب, پھر اس کے بعد آن آف آن جیسا معاملہ کوئی آدمی کہے, جب بس بٹن بند کر دیتے ہیں, مر گیا, ختم, آف, ختم, ٹیوب میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی, پھر بٹن قیامت کے دن دبے گا, پھر چالو ہو جائے گا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس کے بیچ میں ایک کیفیت ہے جس میں مرا ہوا آدمی مبتلا ہوتا ہے, اور اس کا علم اللہ کو اور اس کو ہے. اس کی ہم کو صرف خبر دی گئی ہے, اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں. تو اس آیت میں جو سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 99 اور 100 ہے, اللہ نے بتایا کہ مرنے کے بعد کافر اللہ تعالیٰ سے عمل کی مہلت مانگتا ہے, اور اللہ نے فرمایا ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ ہے قیامت کے دن تک. معلوم ہوا کہ یہ جو برزخ کی حالت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ, برزخ کے معنی ہوتے ہیں آڑ کے, یہ ایک آڑ ہے. دنیا میں وہ لوگ آ سکتے ہیں, نہیں آ سکتے ہیں, اور قیامت میں وہ لوگ گئے ابھی تک نہیں, جنت میں گئے نہیں, جہنم میں گئے نہیں, پکائے. وہ ایک حالت ہے جس میں وہ قیامت تک کے ہوتے ہیں, اور جس میں وہ اللہ سے مہلت مانگتے ہیں, کا مطلب وہ ہیں اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں کہ اللہ موقع دے ہم برا عمل کر کے آئے ہیں. ان کی میموری باقی ہے, وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ وہ کیسی حالت میں اللہ کے پاس گئے ہیں. وہ اللہ سے مہلت مانگتے لیکن اللہ ان کو مہلت نہیں دیتا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اگرچہ ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے, لیکن اللہ کی نسبت سے ان کو شعور ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے بھی بارے میں حیات کا ذکر قرآن میں کیا ہے, اور قیامت کے پہلے یہ ان کی حیات اللہ نے ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے. دیکھیے قتل ہو چکا ہے اور زندہ بھی ہے. اب زندگی تو اگر قیامت کے بعد کوئی آدمی کہے کہ زندگی تو قیامت کے بعد ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ کوئی کہے کہ نہیں جیسے ہندی میں کہتے ہیں امر رہے, تو یہ ہمارے دلوں میں اس کی یاد زندہ ہے. ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کی آیات کو اس طرح سے کہتے ہیں, بھائی وہ تو ایک اس کی عزت کے طور پر کہا جا رہا ہے ورنہ وہ مردہ ہی ہے, اس کو کوئی شعور نہیں ہے. جیسے ان کی یاد ہمارے دلوں میں زندہ ہے. کتنا پیارا جملہ ہے. واقعی وہ حیات ان کو ملی ہوئی ہے جو دنیا سے الگ ہے, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو دوسری جگہ ان کا تذکرہ کیا اس میں اور باتیں تفصیلی طور پر بیان کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کہیں سے اٹھا لی اور آدمی اس کا منچاہا مطلب لے لیا صحیح نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت دوسری کی تشریح کرتی ہے اور قرآن کی تشریح سنت سے ہوتی ہے اور قرآن و سنت کو صحابہ کے فہم سے لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو تم مردہ نہ سمجھنا, ان کو تم مرا ہوا میت نہ سمجھنا. بل احیاء عند ربهم, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. یرزقون, ان کو رزق دیا جاتا ہے. بتائیے کوئی آدمی کمپیوٹر کو رزق دیتا ہے, موبائل کو رزق دیتا ہے, مٹی پتھر کو رزق دیتا ہے؟ رزق اس کو دیا جاتا ہے جو حیات ہے. بل احیاء عند ربهم, وہ زندہ ہیں ہمارے ہاں نہیں. کس کے پاس زندہ ہیں؟ ان کے رب کے پاس زندہ ہے, اللہ کے پاس زندہ ہے, اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی, اور جو فضل اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اس پر وہ خوش خوش ہیں. اب بتائیے مرا ہوا خوش ہوتا ہے؟ یہ ریکارڈر خوش ہے؟ نہیں. مائک خوش ہے؟ نہیں. بے جان چیز کی خوشی کا ذکر ہوتا ہے. آج کل میری کتاب بہت خوش ہے, آج یہ کب بہت خوش دکھائی دے رہا ہے. آدمی کسی مردہ کے بارے میں کہتا ہے خوش ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو قتل ہو چکے ہیں پہلی بات کہی ان کو مردہ مت کہو زندہ ہیں, دوسری بات کہی وہ اللہ کے پاس ہیں, تیسری بات کہی کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے, چوتھی بات کہی کہ وہ خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اس پر ان کو شعور ہے, ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ خوش ہو رہے ہوں. مرا ہوا انسان, قتل ہوا انسان, وہ خوش ہو رہا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اب تک کے جو ان سے آ کے ملے ہوئے نہیں ہیں, جو دنیا میں ہیں ان کے ساتھ ہی جو رہ گئے, یہ قتل ہو گئے جنگ میں اللہ کے پاس چلے گئے, اور جو بھی زندہ ہیں ان کے لیے وہ خوش ہوتے ہیں اس فضیلت کو دیکھ کر جو شہداء کے پاس اللہ کے لیے اللہ نے رکھی ہے, شہداء کے لیے اللہ کے پاس ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس بات سے کیا ہوتے ہیں؟ یستبشرون, خوش ہوتے ہیں, اور اس کی بشارت ان کے پاس ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ, اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے وہ خوش ہو رہے ہیں. یستبشرون اللہ نے کہا, استبشرو نہیں کہا, یا اس طرح کا کوئی لفظ اللہ نے نہیں کہا, بلکہ اللہ نے کہا یستبشرون, یعنی وہ خوش ہوتے رہتے ہیں, وہ خوش ہو رہے ہیں. تو اللہ نے اس کو حال کے صیغے میں کہا کہ اب بھی وہ خوش ہیں. یستبشرون, وہ خوش ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتا ہے. اب بتائیے کہ رزق کا دیا جانا, خوش ہونا, خوش ہونا, خوشخبری دینا, یا اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری مردہ کے لیے ہوتا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو شعور ہے, جن کو احساس ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شہداء کی حیات کا قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے. ایک اور قصہ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ نے بیان کیا ہے, اس میں بھی مرنے کے بعد قیامت سے پہلے حیات کا اور جزا کا ذکر ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین میں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى, جب اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور لوگوں نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, شہر کے کنارے سے باہر کے علاقے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, جلدی جلدی آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اور کہا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو, ان کی پیروی اختیار کر لو, ان کے پیچھے چلو, ان کی بات مان لو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون, ایسے لوگوں کی تم اتباع کرو کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں, کوئی بدلہ اپنی دعوت پر نہیں چاہتے ہیں, اور ایسے لوگ جو خود ہدایت یافتہ ہیں ان کے پیچھے چلو, یہ ہدایت و یافتہ لوگ ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون, اور میں کیوں اس اللہ کی اپنے رب کی عبادت نہ کروں, اس ذات کی عبادت میں کیوں نہ کروں جس نے مجھ کو وجود دیا ہے, جس نے مجھ کو پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود قرار دوں؟ اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ, اگر رحمان مجھ کو کسی تکلیف کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت مجھ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے, اور نہ وَلَا يُنْقِذُونَ, اور یہ نہ مجھ کو کسی چیز سے بچا سکتے ہیں, کسی مصیبت سے, بلا سے, عذاب سے بچا سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین, اگر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت اختیار کروں تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں پڑنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون, میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں, میری بات سنو, میری بات مانو. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون, اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا, جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا, کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ کیسے میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا, ایسے لوگوں میں شامل کر دیا جن پر اللہ کا اکرام اور انعام ہے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلين, اور اس واقعے کے بعد ہم نے اس کی قوم پر کوئی فوج آسمان سے نہیں بھیجی, اور نہ ہم کو کوئی فوج بھیجنا تھا ان پر. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون, بس ہم نے ایک چیخ, ایک چنگھاڑ بھیج دی, ایک زور کی آواز آئی دہلا دینے والی, بس اس آواز ہی کے نتیجے میں وہ بجھ کر رہ گئے, وہ مٹا دیے گئے. ہم کو کسی فوج کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, ایک چیخ آئی سب کے سب مر کے جو ہے ختم ہو گئے, سب کے سب گویا کہ ایک جلتا چراغ تھا اس کو بجھا دیا گیا. یعنی یہ کب کا واقعہ ہے, وہ جو کہہ رہا ہے یا لیت قومی علمون, کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا, یہ اس قوم کے مٹانے سے پہلے کا واقعہ, اس قوم پر عذاب آنے سے پہلے کا واقعہ معلوم ہوا کہ اس آدمی کے بارے میں جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے, اس کا نام مجاہد جو تابعی ہیں کہتے ہیں, قیل لحبیب النجار ادخل الجنہ, حبیب نجار جو وہ آدمی تھا جس نے کہا کہ میں قوم کی قوم جو ہے میری تم مانو, میری بات مانو, ان نبیوں کی اتباع کرو, ان کی دعوت کو قبول کرو, کہتے ہیں کہ قیل لحبیب النجار, حبیب النجار ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جا. اور کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُ قُتِلَ فَوَجَبَتْ لَهُ, کہتے اس لیے کہ قوم نے اس کو نبیوں کی بات ماننے کی وجہ سے قتل کر دیا, اور جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اللہ کے ہاں کون ہو گیا, وہ شہید ہو گیا. تو جب شہید ہو گیا تو اس کے لیے جنت میں داخلہ بھی لازم ہو گیا, واجب ہو گیا. اور کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الثَّوَابَ, جب اس نے حبیب نجار نے جو ثواب اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہید کے لیے رکھا ہے, حق کے قبول کرنے پر رکھا ہے, دیکھا تو کہا قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا عطا کیا ہے, اور ان نبیوں کی ماننے پر اللہ نے کیا رکھا ہے. اب بتائیے ابھی قیامت آئی ہے نہیں آئی ہے, مرتے ہی جنت میں, مرتے ہی جنت میں. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں, یعنی قتل ان کو کیا جاتا ہے, تو قتل کرنے کے بعد وہ جنت میں ہوتے ہیں, پرندوں کے, سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, اور ان کی روحیں ان کے پیٹوں میں ہوتی ہیں, اور وہ جنت میں چرتے رہتے ہیں, جنت میں چرتے چکتے رہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں اللہ کے اکرام کو حاصل کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ابن عباس کہتے ہیں نصح قومہ فی حیاتہ بقولہ یا قوم اتبعوا المرسلین، حبیب النجار نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی اپنی زندگی میں اور کہا کہ اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو. وبعد مماتہ فی قولہ، اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے مجھ پر کیا مغفرت اور اکرام کا وعدہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد بھی شعور ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی حیات ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی دلیلیں کافی ہیں، اس کے بعد جو دلیلیں ہیں وہ ایڈیشنل دلیلیں ہیں. اس سے ہی خود ثابت ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے، انسان کو حیات ہوتی ہے جس کا ہم کو شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں انسان کو زندگی ایک ملی رہتی جس کو اللہ جانتا ہے، اور قیامت کے دن وہ کامل حیات انسان کو ملے گی جو جسم اور روح کے ملنے سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.